الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فحدثنا عبد الله بن عثمان قراءتنا بحمزة عن الأعمش عن ابن ثابت عن سليمان بن سرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما أحمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد وقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال وهل بي من جنون رواية اگلی مجلس میں بھی آ چکی تھی یہ دوسرا استاد طریق ہے حضرت سلیمان بن سورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے تھے لڑ رہے تھے ان میں سے ایک کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں بھی پھول گئی یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ آدمی اس کو پڑھ لے تو جو کیفیت اس وقت اس پر طاری ہے غصے کی وہ دور ہو جائے تو لوگوں نے جا کر اس آدمی کو بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تو یہ سن کر وہ کہنے لگا کیا مجھے پاگل پن ہے روایت آ چکی ہے بابن یسکت اذا غضب اب غصے کی جو تدبیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں عملی ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب غصہ آوے تو آدمی خاموش ہو جائے اس لیے کہ عام طور پر غصے میں آدمی کی تعقلی توازن برقرار نہیں رہتا اول فول بکنے لگتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے لان تان کرتا ہے برے بھلے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس سے بچنے کا یہی آسان راستہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا لیث قال حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا علموا ويسروا ثلاث مرات وإذا غضبت فاسكت مرتين. ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علموا لوگوں کو دین کی باتیں سکھلاؤ ویسروا اور آسانی پیدا کرو یعنی دین کے معاملے میں لوگوں پر سختی مت کرو. پھر یہی فرمایا علموا ویسروا تین مرتبہ فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ. یہ جملہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا. بابو احبب حبیب کا ہو نما حدثنا عبداللہ قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا محمد بن عبید الکندی عن ابیہ قال سمیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول لابن القوائے هل تدری ما قال الاول احبب حبیب کا ہو نما اسان یکون بغیز کا یومما وبغیز بغیز کا یومما اسا ان یکون حبیب کا یومما. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں عبید کندی کہ انہوں نے ابن القوا سے یا عبداللہ ابن ابی اوفا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں. ان کو خطاب کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس ذات گرامی نے کیا فرمایا. ویسے یہ روایت ترمذی شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مرفوعاً بھی صحیح سند سے منقول ہے. فرمایا احبب حبیب کا ہونما اپنے دوست سے آہستہ آہستہ محبت کا اور تعلق کا سلوک کرو ہولے ہولے دھیرے دھیرے. ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جاوے اور اپنے دشمن سے آہستہ آہستہ دشمنی کرو ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دوست بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ضابطہ حیات اور دستور زندگی پوری انسانیت کو عطا فرمایا اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق تفصیلی ہدایات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہیں. عقائد ہوں، اخلاق ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، ہر شعبے سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ارشادات جو ایک ضابطے اور قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ بھی فرمائے اور جزوی ہدایتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے سے متعلق عطا فرمائی. تو بعض ارشادات ایسے ہیں جو ایک قاعدہ کلیہ کی اور ایک ضابطے کی حیثیت رکھتے ہیں. معاشرت یہ بھی انسانی زندگی کا بڑا اہم شعبہ ہے. ایک آدمی اپنے ہم جنسوں سے دوسرے انسانوں سے کس طرح پیش آوے اس سلسلے میں بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں بہت تفصیل سے رہنمائی فرمائی ہے. اب وہ اپنے ہم جنسوں میں ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں اور دوسرے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، اجنبی ہیں، مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، دوست ہیں، دشمن ہیں، ہر ایک قسم کے لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے وہ ایسے ہیں کہ ہر ایک سے متعلق آپ کیسا رویہ اپنائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق اپنی امت کے ساتھ جو تھا وہ ایک جیسے باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. محبت و شفقت، رافت و رحمت کا کوئی طریقہ ایسا نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنایا نہ ہو. ساری باتیں تفصیل سے جو ضروری تھیں وہ بھی, اور ایسی باتیں بھی جن سے زندگی میں خوبی آ سکتی ہے چاہے وہ فرض واجب کا درجہ نہ رکھتی ہو, وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. مشکات شریف کی ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں ہر وہ کام ہر وہ چیز جو تم کو جنت سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی ہے میں نے اس کا تم کو حکم دے دیا, اور ہر وہ چیز جو جہنم سے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کرنے والی ہے اس سے میں نے تم کو منع کر دیا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے سارے نشیب و فراز سے سرد و گرم سے پوری انسانیت کو واقف کر کے زندگی کس طرح گزارنی ہے, خالق کا حق کس طرح ادا کرنا ہے, مخلوق کا حق کس طرح ادا کرنا ہے, اپنے معاملات کو کس طرح ترتیب دے کر درست کرنا ہے, دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے, ساری چیزیں بتلائی. یہ جو ارشاد ہے اس میں ایک عجیب و غریب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, اور ایسی کہ اگر آدمی اس کو اپنا لے تو کبھی پوری زندگی میں اس کو گویا ندامت اور سرمشاری اور پچھتاوے کا موقع نہیں آ سکتا. عام طور پر دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے تو ایک انسانی مزاج ہے افراد تفرید کہ وہ آگے بہت بڑھ جاتا ہے, محبت کے معاملے میں اتنا آگے نکل جائے گا, اتنا غلو کرے گا کہ بس وہ اپنے بولتا ہے اس کے اندر گز گیا اپنے گجراتی میں بول رہے ہیں پہ ہی گیل سے, یعنی وہ ہر وقت گویا اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں رہا, بس زبان پر اسی کی تعریف اسی کا کلمہ پڑ رہا ہے, اور تعریف کرنے پر جب اترتا ہے تو اسی تعریف کے بعد اس میں بھی جو ہے مبالغہ آرائی کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. یہ تو محبت کا عین الرضان کل عیبن کلیلۃ و عین السخت تبدل مساویہ شاعر کہتا ہے عربی کا محبت کی آنکھ جو ہوتی ہے وہ کوئی عیب دیکھتی نہیں ہے, یعنی محبت کی آنکھ کو کوئی عیب نظر آتا ہی نہیں. وہ عین السخت تبدل مساویہ, اور دشمناوٹ والی جو آنکھ ہوتی ہے وہ ساری برائیوں کو کھوج کھوج کر ظاہر کرتی ہے, نگاہوں سے ٹپکتی ہے, اداؤں سے جھلکتی ہے, یا نگاہوں سے چھلکتی ہے اداؤں سے ٹپکتی ہے, محبت کیا پہچانی نہیں جاتی, اور اسی کو جوڑ کر کے عداوت کیا پہچانی نہیں جاتی, دونوں جو ہے نا آدمی کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ کیسا ہے. تو بہرحال ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب کوئی تعلق قائم کرتا ہے محبت کا تو اس محبت میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے, اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ بس اپنے سارے راز سے اس کو کیا کر دیتا ہے, واقف کر دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کبھی اس کے ساتھ تو انبن ہونے والی نہیں. پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپس کے تعلقات ٹوٹے خراب ہوئے بگڑے, اور ایسے بگڑے کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا تو درکنار, ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. اب وہ سارے راز جو بتائے تھے اب وہ جو ہے اب وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے سارے راز معلوم ہے, اب یہ تو میرا دشمن ہو گیا. تو یہ آج کل سیاسی فضا جیسی ہے اس کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ سیاست, ویسے تو سیاست کو تو لوگ ویسے بھی منافقت ہی کے لیے لفظ سیاست استعمال کرتے ہیں, گویا شیعوں کے یہاں جو لفظ تقیہ ہے وہی سارا مفہوم اور کسی کہ کسی ایسے ہی سلوک کو تعبیر کرنے کے لیے یہی لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو سیاست کے میدان میں تو اس طرح کی دوستیاں سب جانتے ہیں, ایسی انتہا کو پہنچ جاتی ہے کہ اس کے لیے خوب تعریفیں, اس کے لیے سارے جلسے ہو رہے ہیں, اور ان کے لیے جو ہے ساری مخلوق کو جمع کیا, ہر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے خلاف پھر وہی بول, کل اس کی زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے آج اسی کے مردہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں, کوئی فرق نہیں. تو بہرحال یہ محبت کا معاملہ عداوت کا بھی یہی حال ہے کہ آدمی جب کسی کے ساتھ عداوت پر اتر آتا ہے تو دس پشتوں کہ اس کی جو ہے نا تاریخ نکال کر کے لائے گا, اور کوئی کہیں کہیں دور دور کوئی کوئی بات نہیں ہوگی وہ بھی نکالے گا. سارے سرکاری ریکارڈ, اور آج کل تو وہ جو معلومات حاصل کرنے والا قاعدہ نکلا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, آئی ہے آر ٹی آئی, اس نے تو بس سب جو ہے کبائی کر رکھا ہے لوگوں کا. تو بہرحال یہ جو ہے اس کا نتیجہ ہے کہ وہ سب عداوت کے اندر بھی کوئی کمی چھوڑتا اس کے پیچھے ایسا پڑ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائیے. آپ نے محبت کے سلسلے میں بھی ہمیں اصول اور ضابطہ بتلا دیا, اور عداوت کے سلسلے میں بھی اصول اور ضابطہ ایسا بتلایا کہ کبھی زندگی بھر پچھتانے کی نوبت نہ آئے. حالانکہ یہ ضابطہ ایسا ہے کہ حلال و حرام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ایک انسان گویا زندگی میں کوئی کام کیا, بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو اپنی زندگی میں جو معاملات انجام دینے ہیں اس میں بھی آپ کا طریقہ, آپ کی روش, آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ کل کو آپ کو اپنے اس روش پر, اپنے اس انداز پر کوئی پشیمانی اور ندامت اور پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے. آپ اعتدال سے, گویا شریعت کی تعلیمات کا خلاصہ ہی کیا ہے, اعتدال, میانہ روی, درمیانی راستہ, نہ افراط نہ تفریط. لوگوں کا حال یہ ہے کہ دشمناوٹ میں بھی افراط. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک مرتبہ ایک آدمی حجاج ابن یوسف کی برائی کرنے لگا, تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بھائی دیکھو حجاج ابن یوسف نے بڑے ظلم کیے ہیں, بہت سے بڑے بڑے صلحاء اور علماء کو قتل کیا اور بہت سو کو تکلیفیں ایذائیں پہنچائی, لیکن کل کو قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ جہاں حجاج ابن یوسف سے اس کے کرتوتوں کا حساب لیں گے, وہاں تو حجاج ابن یوسف کی جو برائی کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, تیرا بھی حساب ہوگا. اللہ دونوں چیزیں دیکھی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ اس نے ظلم کا بازار گرم کیا تھا تو اب تمہارے لیے غیبت کا دروازہ کھل جائے, وہی اللہ تمہارے معاملے اس کے معاملے میں تم سے انصاف کرائے گا. اس لیے بہت سوچنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی دوستی بھی کیا ہونی چاہیے, اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے, سمجھ بوجھ کے, بہت آگے مت بڑھو. ویسے تو حدیث کی تعلیمات تو ہم کو یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوستی کے لائق ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف کے اندر موجود ہے, لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو دوست بناتا دل سے, سچا دوست, دل کی گہرائی سے اگر کسی کو چاہتا, خلت کہتے ہیں دل کے اندر کے حصے میں جس کی محبت بھری ہوئی ہو, تو شریعت تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل جو بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ اس کے اندر محبت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہو, غیر اللہ کی محبت کو دل کے اندر جگہ نہیں ملنی چاہیے. وہ خالص دل کی محبت کا حقدار تو اللہ ہی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کے ساتھ خلت کا, دل کے اندرونی حصے سے محبت کا معاملہ کرتا تو کس سے کرتا؟ حضرت ابو بکر سے کرتا. لیکن اب دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا, عاشق زہار, فنا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فنائیت کا ان کو تعلق تھا. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر کے مقام کو اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق سمجھا کے ساتھ تعلق جو تھا اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ ایک آئینہ ہو, اس آئینے کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں تو اس کے اندر جو عکس نظر آئے گا, باہر ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جو عکس ہے وہ حضرت ابو بکر ہیں. یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی تائید بھی ہوتی ہے. یعنی گویا جو باتیں قلب اطہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وارد ہوتی ہیں آپ کی برکت سے حضرت ابو بکر پر بھی. وہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہوئی اور اس صلح کے معاملے میں تمام صحابہ کو اشکال تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی وہ بھی آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ کیوں نہیں؟ کیا آپ کا خواب سچا نہیں؟ کیا یہ نہیں فلانا نہیں؟ اور پتہ نہیں کیا کیا پوچھا. وہ جو سراس نے سارے جوابات دیے. جس وقت ان کا یہ سوال جواب ہو رہا تھا, اہل علم جانتے ہیں کہ وہاں حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے, لشکر کا جہاں پڑاؤ تھا حضرت ابو بکر دوسری جگہ پر تھے, لشکر کے دوسرے حصے میں. یہ سارے جوابات سننے کے بعد حضرت عمر کو پھر بھی دلی اور حضرت ابو بکر کے پاس گئے, ان سے بھی یہی سوالات کیے. بخاری میں دیکھ لو جو جواب حضرت عمر کے ہر سوال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, وہی جواب حضرت ابو بکر نے دیا. یہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی, اس وحی کے موقع پر جب آپ پر ایک گھبراہٹ کی کیفیت تھی, گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اخاف علی نفسی, مجھے اپنے متعلق اندیشہ اور خطرہ ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی کے لیے فرمایا تھا, واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا, انک لتصل الرحمۃ وتقری الزید وتعین علی نوائب الحق, آپ جو ہے وہ صلح رحمی کرتے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, جو لوگ مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں, جو بے یار و مددگار ہے جو کما نہیں سکتا اس کو کما کر کے لا کر کے دیتے ہیں, یہ سارے اوصاف بتلائے. بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ ایمان لانے کے بعد مکہ والوں کی اظہار رسانیوں سے تنگ آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ مکہ چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ چلے جائیں ہجرت کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی مانگی اور حالات دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. حضرت ابو بکر مکہ مکرمہ سے باہر نکلے جانے کے لیے تو قبیلہ قارہ کا سردار ابن الدغینہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری قوم مجھے بہت تکلیفیں پہنچاتی ہیں, اب وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہیں, میں مکہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ابن الدغینہ نے کہا آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ کے جاؤ, یہ نہیں ہو سکتا, آپ میں یہ خوبیاں ہیں. پھر ابن الدغینہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خوبیاں حساب ہیں وہ وہی ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان, کہا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں, میری پناہ میں آؤ. چنانچہ وہ لیا آیا. خیر تو میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ نسبت اور حضرت ابو بکر نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حدیث میں آتا ہے حضور کہ میرا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر جس کا جو احسان تھا اس کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر کے, کہ ان کے احسانات کا بدلہ میری طرف سے اللہ ہی ادا کرے گا. یہ اس کے باوجود حضور یہ فرماتے ہیں لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خليلا, اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بناتا, دل سے دوستی کرتا تو ابو بکر سے کرتا. تو معلوم ہوا کہ دلی دوستی کا حق تو دلی تعلق اندر کے حصے میں ہے, وہ تو اللہ ہی سے, اللہ کے حکم سے. دوسرے اللہ کے بندوں سے تعلق رکھنا ہے, ماں باپ سے بھی رکھنا ہے, بیوی بچوں سے بھی رکھنا ہے, اعزاء اور اقارب سے بھی رکھنا ہے, ان کے حقوق کو ادا کرنا, لیکن یہ سب جو ہے اللہ کے حکم کے ماتحت رہ کر کے, اللہ ہی کی محبت کا جز بن کر. یہ ساری محبتیں جو ہے کبھی اللہ کی محبت کے مقابلے میں غالب آنی نہیں چاہیے, کوئی محبت ایسی نہ ہو جو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنے. تو بہرحال یہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی عام تعلقات کے اندر ہمیں جو یہ طریقہ بتلایا اعتدال کا, کہ بھئی دوستوں کے ساتھ محبت کے معاملے میں بھی آپ اعتدال معاملے بہت آگے نہ بڑھیں, دوستی بھی اعتدال کے ساتھ. کل کو ہو سکتا ہے یہ آج کا دوست کل کا کیا بن جاوے, دشمن بن جاوے. اگر کل دشمن بن جائے گا اور آج آپ نے اپنے سارے راز اس کے سامنے اگل دیے ہیں تو کل آپ کو پچھتانے کا موقع, پریشانی تکلیف اور جو ہے نقصان اٹھانے کا موقع آئے گا. لیکن حضور کی اس ہدایت کو اگر سامنے رکھا ہے تو اس کی نوبت نہیں آئے گی. یہی آج دشمنی کا, لوگ دشمنی پر اترتے ہیں تو بھی جو ایسا معلوم ہوتا ہے اس کو جہنم میں پہنچا کر کے رہیں گے. قرآن کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, کسی قوم کی عداوت تم کو عدل و انصاف کے تقاضوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہ کر. اسلام تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی آپ کا رویہ عدل و انصاف والا ہونا چاہیے. دشمن کے معاملے میں بھی حد سے آگے نہ ہو جائے آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ بھائی جو ہے دشمن کے ساتھ دشمنی وبغض وبغض بغیر کا یوم ما حول ما اسا یکون حبیبک یوم ما, اپنے دشمن سے بھی ہولے ہولے دھیرے دھیرے تھوڑی تھوڑی دشمنی کرو, ہو سکتا ہے کہ وہ کل کیا ہو جاوے. آج دشمنی میں ہم نے بالکل سارے حدود پار کر دیے اور کل کو کسی وجہ سے اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو گئے تو ہمیں پچھتانا پڑے گا نہیں, اس کے سامنے نگاہ نہیں اٹھا سکیں گے, نظریں جو ہے آنکھیں یہ کر کے اس کو دیکھ نہیں سکیں گے, وہ ساری باتیں یاد آئے گی. تو اگر دشمناوٹ نے اعتدال کی رائے اختیار کی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق, اب اکابر جو ہیں اسلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتے ہیں. ایک بہت بڑے قاضی گزرے ہیں اسلام میں, بکار ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ, امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں, شرح معانی الآثار طحاوی شریف میں ان سے بہت ساری روایتیں امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں. بہت بڑے عالم تھے, بادشاہ وقت ان کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا, کھانے میں بھی ان سے مشورے لیتا اور ہر وقت گویا ان کو اپنے ساتھ رکھنے پر اصرار کرتا, یہاں تک کہ قاضی بنایا اور ان کے فیصلے بھی گویا چل رہے ہیں. اب یہ دنیاوی حکمران ہوتے ہیں وہ کم ظرفر بھی بہت ہوتے ہیں, کسی وجہ سے اگر ناراض ہو گئے تو پھر خیر نہیں. تو بہرحال اب ایسی نوبت آ سکتی ہے, چنانچہ کسی معاملے میں کلمہ حق انہوں نے کہا, شریعت کا حکم بتایا, کوئی فیصلہ بادشاہ وقت کے خلاف کر دیا, بس وہ ناراض ہو گیا, یہ ساری دوستی دھری کی دھری. اب وہ سالہ سال کی جو ہے تعلق تھا, دوستی تھی, تو حکمران جو ہوتے ہیں وہ ہدیے بھی دیتے ہیں, ان کی طرف سے بادشاہ کی طرف سے روزانہ ہدیے ملتے تھے, سر بمہر تھیلیاں آ رہی ہیں, درائن کی توڑے آ رہے ہیں. اب جب ناراض ہوا تو بادشاہ نے آدمی بھیجا قاضی بکار کے پاس کہ ہم نے جتنے بھی ہدیے دیے تھے ہمارے واپس لاؤ. جب وہ آدمی آیا تو قاضی بکار ابن قتیبہ اس آدمی کو اپنے گھر میں لے گئے, ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور الماری کھولی, اس الماری میں آج تک بادشاہ نے جتنی بھی تھیلیاں بھیجی تھی سب سر بمہر تھی. کہا یہ سب لے جاؤ. کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن رکھا تھا, احبیب حبیبہ کا حونما, اور مجھے یہ تھا اندیشہ تھا کہ کوئی ایسی بات پیش نہ آئے, آج تک اس کا کوئی ہدیہ میں نے استعمال نہیں کیا ہے, وہ سب سر بمہر لے جاؤ. تو بہرحال یہ جو ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری یہ معاشرتی زندگی کے لیے جو اصول دیے, میں نے جیسا کہ کہا یہ ضابطہ اور یہ اصول کوئی فرض واجب نہیں ہے, یہ تو ہماری زندگی کے گویا خوشگواری اور ناخوشگواری سے تعلق رکھتا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کو اگر آج اپنا لیں تو کبھی زندگی میں پچھتانے کی نوبت نہیں آ سکتی, نہ دوستوں کے معاملے میں نہ دشمنوں کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بابن لا یکون بغض کا تلف, حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال لا یکن حبک کلفا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ نقل کرتے ہیں کہ یہ حضرت اسلم جو ہیں حضرت عمر کے خادم خاص تھے, آزاد کردہ غلام تھے, ان کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا یا اسلم لا یکن حبک کلفا, تمہاری محبت جو ہے وہ حد سے آگے بڑھنے والی نہ ہو. کلف یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز اگر ان کو پسند آ جائے تو اس کو لینے کے لیے مر جاتے ہیں, یعنی ایسی ضد اور ایسے اور ہو جاتے ہیں کہ جب تک مل نہ جائے وہاں تک چین اور سکون نہیں ہے نا جی. تو اسی کو عربی میں تعبیر کہتے ہیں کس سے, کلف ہنسی. دادا تمہر کہتے ہیں تمہاری کسی چیز کے ساتھ محبت اور اس کی طلب یہ انتہا کو نہ پہنچے. ولا بغض کا طلب, اور تلف کہتے ہیں جو ہے وہ دشمناوٹ کو تلف کہتے ہیں ہلاکت, اور تمہاری دشمناوٹ جو ہے وہ ہلاکت کا ذریعہ ہے. یعنی کبھی کوئی چیز ناپسند آتی ہے تو اس کو ختم کر دینا تو یہ فقول تو کئی فضائے کہا یہ کیسے. قال اذا احببت کلفت کلف السبیے, کہ جب تم کسی سے محبت کرتے ہو تو بچے کی طرح جو ہے حد سے آگے بڑھ کر. واذا ابغضت اب احببت لصاحب کتلف, اور جب کسی سے دشمناوٹ ہوتی ہے تو جس کے ساتھ دشمناوٹ ہوتی ہے اس کی ہلاکت کو تم چاہتے ہو اور اس کے لیے ہلاکت کی تمنا کرتے ہو, کوششیں اور تدبیریں کرتے ہو. گویا اس کا بھی خلاصہ وہی ہے کہ دشمناوٹ ہو یا دوستی اس میں اعتدال کی حد سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے. الحمدللہ آج یہ ہماری کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الادب المفرد یہ پوری ہوئی. اللہ کا شکر و احسان ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الحنان المنان بديع السماوات والارض الجلال والاكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسي أنت كما أثنيت على نفسي اللهم لك الحمد حمدا دائما ما دوامك ولك الحمد حمدا خالدا ما خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستري الزرير دعاء من خزات لك رقبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي زدني علما ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها اولها واخرها ظاهرها وباطنها اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجع اليها ابدا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انا نسالك رزاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية إليك ربي فحببني وفي نفسي لك ربي فذللني وفي أعين الناس فعظمني ومن سيء الأخلاق فجنبني وعلى صالح الأعمال فقومني اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت عين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيني من عبادتك اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى اللهم أصل لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصل لي دنياي التي فيها معاشي وأصل لي آخرتي التي فيها معادي اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم متينا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم اجعل الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تهرمنا وآثرنا ولا توثر علينا وأرضنا عنك وارضنا اللهم ألهمنا رشادنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن شالا إلى شيء لا إله إلا الله العلي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجتا ولا درّا إلا كشفتا ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءات نقمتك وجميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما اعطيتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، قصوروار ہیں، اے اللہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولاد در اولاد، ہمارے اعزاء اور اقارب، ہمارے اساتذہ اور مشائخ، ہمارے دوست اور احباب، ہمارے محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین، اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، اور تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہر لمحہ اور گھڑی تیری اطاعت اور فرما برداری کی ہمیں توفیق عطا فرما، ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت میں اور غفلت کا شکار ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اے اللہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں تو اپنانے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اے اللہ دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک کلام کو اے اللہ پڑھنے اور تیرے بندوں کے سامنے اس کو بیان کرنے کی تو نے توفیق عطا فرمائی. اے اللہ اس کو شرف قبول عطا فرما دے. اس سلسلے کو اے اللہ تیرے فضل و کرم اور تیری رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنا دے. اپنے خصوصی فضل سے اللہ اس کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا. اے اللہ ہمیں اور ہماری تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. اے اللہ نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں نصیب فرما. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما. مختلف حیثیتوں سے اے اللہ جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر ڈال رکھے ہیں، اے اللہ پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے اور انجام دینے کی توفیق و سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کا ارتکاب کرنے سے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. اے اللہ تیرے بہت سے بندے تیری نسبت پر پورے عالم کے مختلف حصوں میں اے اللہ قیدوں میں بند ہیں، اے اللہ تمام کے لیے رہائی کے فیصلے فرما دے. اے اللہ جن پر مقدمات قائم ہیں ان کی برات کا فیصلہ فرما. جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں اے اللہ ان کو جلد از جلد بری فرما کر ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں ان کو صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور مدد فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ روہنگیا مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ آسام کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ عراق، شام، افغانستان، اے اللہ فلسطین اور پورے عالم میں جہاں کہیں بھی اے اللہ مظلوم صاحب کی بھرپور مدد فرما. اے اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے. اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما. بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار، امانت دار، غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما. تو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں. خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما. اے اللہ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ آنے والے انتخابات میں اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرما. اے اللہ تیرے ایسے بندے جو تیری مخلوق کے ساتھ محبت و شفقت سے، رافت و رحمت سے، عدل و انصاف سے، امن و امان سے پیش آنے والے ہوں اے اللہ ایسے حقوں ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اپنے فضل سے نواز دے. ہماری بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اپنی رضا مندی والے کام کروا لے. تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اے اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کو بہتر سے بہتر اسباب و وسائل عطا فرما، مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، ان کے اے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو ہماری طرف سے تو اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرما، جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے کارہائے خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ جو صلاحیتیں، جو نعمتیں، جو اسباب و وسائل، جو قوا تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان تمام کو تیرے دین اور ابن دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری اور پوری امت اور انسانیت کی طرف سے بہترین وہ بدلہ جو ایک نبی کو اس کی قوم اور رسول کو اس کی امت کی طرف سے دیا کرتا ہے عطا فرما، حضرات صحابہ، مہاجرین و انصار اور خاص طور پر اہل بدر و اہل بیت رضوان، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء، محدثین، صوفیہ، اسلاف کرام، سب کو اے اللہ ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ دین کی، ایمان کی، علم کی اے اللہ یہ امانتیں انہوں نے بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچائی ہے، اے اللہ ان امانتوں کو موجودہ اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.